وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک سوال ہے جو آج کل ذہنوں میں بہت کثرت سے آتا ہے, خاص طور پر ہمارے نوجوان اکثر ان باتوں کو سوچتے رہتے ہیں اگرچہ زبان سے کہنے کی ہمت سب کی نہیں ہوتی. اور سوال یہ آتا ہے ذہنوں میں کہ اسلام ایک بہت مشکل شریعت کا نام ہے, بڑی پابندیاں ہیں, یہ نہ دیکھو, یہ نہ سنو, یہ نہ بولو, یہ نہ کھاؤ, یہ نہ پیو, یہ نہ پہنو, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, ایسی کمائیاں ٹھیک نہیں ہیں, یہ پہنو, یہ کھاؤ, ایسے بیٹھو, ایسے لیٹو, ایسے لباس پہنو, اپنی شادیاں ایسی کرو. گویا پیدا ہونے کے بعد سے موت تک پابندیاں ہی پابندیاں ہیں, ہدایات ہی ہدایات ہیں. ذہن میں یہ بات آتی ہے آج کے ماحول کے اثر سے کہ دوسری بھی تو قوموں کے پاس ان کے مذہب ہیں, وہ تو اتنے مشکل نہیں, بڑی آزادی ہے, بس سال میں دو چار دن کچھ خاص قسم کا تہوار منا لو, کچھ خاص طریقے کی پوجا پاٹھ کر لو, باقی اس کے بعد اپنی روزمرہ کی زندگی میں تم آزاد ہو, جو چاہو کہو, سنو, دیکھو, جیسے چاہو اٹھو, بیٹھو, لیٹو, بولو, آخر یہ پابندیاں اتنی سخت کیوں ہیں؟ یہ سوال وہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ آتا تو بہت سے ذہنوں میں ہے لیکن زبان سے کہنے کی لوگ ہمت نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں کہ اگر کسی عالم کے سامنے یہ بات رکھی تو ڈانٹ پڑے گی، فتویٰ لگ جائے گا. لیکن دن میں ایسے خیالات پالے رہتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے شکوک و شبہات کے ساتھ رہنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شکوک و شبہات خبر بھی نہ ہو اور آدمی کو کفر تک پہنچا دیں اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو. نوجوانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کا اظہار کریں. بات سمجھنے کے لیے کوئی بات پوچھنا یہ بری بات نہیں ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے کو کھولیں اور ایسے تمام سوالوں کا جواب بڑے اطمینان سے، محبت، شفقت اور پیار سے پوچھنے والے کی ذہنی اور عقلی سطح کا خیال کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیں. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی شریعت میں جس کا نام اسلام ہے پابندیاں بہت ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ہدایات بہت ہیں، احکام بہت ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں اس بات کا جواب ملے اور پھر اس جواب کی روشنی میں کچھ بہت اہم فیصلے ہم لوگ اپنی زندگی کے بارے میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے زبان سے، اس کی زبان سے نکلنے والے ہر بول کا اور اس کے بدن سے نکلنے والے ہر عمل کا، اس کی ہر ایکٹیویٹی کا، اس کی ہر سرگرمی کا، اس کے ہر قدم کا، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا اس کے دل پر اچھا یا برا اثر ضرور پڑتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام کرے اور اس کا اثر اس کے دل پر نہ پڑے. ایک اچھا لفظ انسان بولتا ہے، فوراً بولنے والے کے دل پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اور سننے والے کے دل پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا نیک کام انسان کرتا ہے، فوراً اس کے دل پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور ایک چھوٹی سی برائی انسان کرتا ہے، ایک لفظ غلط بولتا ہے اور فوراً اس کے دل پر اس کا برا اثر پڑ جاتا ہے. ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم اچھے کام ہی کریں، برے نہ کریں، اور یہ بھی ہمارے بس میں ہے کہ اللہ نہ کرے ہم برے کام ہی کریں، اچھے نہ کریں، اور یہ بھی ہمارے بس میں ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کریں اور کچھ برے کام کریں. لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کام تو کریں اچھا اور اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے برا، اور ایسا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کام تو کریں برا اور اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے اچھا, یہ بھی ممکن نہیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی کام کریں اور اس کا کسی طرح کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہ پڑے, نہ اچھا نہ برا, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کام تک کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہمارے بس میں ہے, لیکن کام ایک مرتبہ ہم نے کر دیا, ایک مرتبہ ہم نے منہ سے کوئی بول نکال دیا, ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے اپنی آنکھ سے کچھ دیکھ لیا, اب اس کا اثر ہمارے دل پر پڑنا نہ پڑنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لازمی طور پر ہمارے ہر کام کا اثر ہمارے دل پر فوراً پڑتا ہے. اتنی حساس چیز بنائی ہے اللہ نے انسان کا دل. دنیا میں کوئی چیز اتنی سینسیٹیو, اتنی حساس, اتنی ذکی الحس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی جیسا کہ اللہ نے انسان کا دل بنایا. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان, میں نے تجھ کو ایک صاف شفاف دل دے کر دنیا میں بھیجا, اور میں تجھ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو ویسا ہی صاف اور شفاف لے کر میرے پاس واپس آ جائے, اور مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, بس دل بچا کر لے آؤ. دل پر دھبے لگیں گے, دل پر گندگی ہوگی, دل پر میل ہوگا, دل پر دم ہوگا, دل پر گرد و غبار ہوگی, دل پر برائیوں کے گندے گندے اثرات ہوں گے, تو تجھ کو بہت تکلیف ہوگی. اب چونکہ انسان کا دل اللہ تعالی نے اتنا حساس بنایا ہے, ایسا لطیف بنایا ہے کہ وہ فوراً متاثر ہوتا ہے, ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے یہ اللہ تعالی کی انسانوں کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کو بتاتا کہ اے انسان, تمہارا دل بہت نازک ہے, بہت حساس ہے, اس کو سنبھال کر رکھنا, اگر غلط دیکھو گے تو دل خراب ہوگا, جھوٹ بولو گے تو دل خراب ہوگا, ماں باپ سے اور استادوں سے زور سے بولو گے تو دل خراب ہوگا, اگر چوری کرو گے تو دل خراب ہوگا, غیبت کرو گے تو دل خراب ہوگا, تم غیبت کر کے مجھے نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے, تم سارے دنیا کے گناہ کر کے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے, اپنے ہی دل کو خراب کرو گے, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دل خراب نہ ہو. اب آپ بتائیں کہ اللہ کی شریعت میں یہ جو تفصیلی ہدایات ہیں قدم قدم پر, یہ نعمت ہیں یا بوجھ ہیں؟ ان پر ہمیں کوئی شکایت کا حق ہے اللہ سے کہ اللہ آپ نے اتنی پابندیوں میں کیوں جکڑ دیا؟ یہ شکایت کی چیزیں ہیں یا شکر کی چیزیں ہیں کہ اللہ بڑا کرم ہے آپ کا, آپ نے ہمارا دل ایسا بنایا ہوتا اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو نہ بتائی ہوتی تو ہم تو برباد ہو گئے. مجھے امید تو نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمارا دل ایسا نہ بنایا ہوتا, گدھے جیسا بنا دیا ہوتا, بیل جیسا بنا دیا ہوتا. مجھے یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, مجھے یہاں سے صحیح سارے واپس جانا ہے, کچھ دن اور زندہ رہنا ہے. مجھے یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے کوئی ایسے خط جماعت بھی بیٹھے ہوں گے کہ اللہ آپ نے ہم کو اتنا بڑھیا دل کیوں بنایا, ہم نے آپ سے کہا تھا آپ بنا دیتے کتے بلی جیسا دل. مغرب کی جو تہذیب ہے اس کی وجہ سے بعید نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اللہ آپ نے اتنا اچھا لطیف دل نہ بنایا ہوتا. کچھ بعید نہیں ہے آج کے ماحول میں کہ ہمارے گھروں کے نوجوان بھی اس طرح سوچنے لگیں, اللہ نہ کرے کہ وہ منزل آئے. ان ہم الا کالانعام بل ہم اول. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے, اور کیا غلط کہا ہے. یہی لوگ ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, اس لیے کہ یہ انسان ہوتے ہوئے جانوروں پر رقص کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم جانور جیسے ہوتے تو بہتر تھا. آج کی دنیا دل کو بھول چکی ہے, بالکل بھول چکی ہے. آج کی دنیا کا کعبہ اور قبلہ صرف پیٹ ہے اور شرمگاہ ہے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں, انسانوں کے دل و دماغ پر صرف پیٹ کا مسئلہ اور شہوت کا مسئلہ بھوت کی طرح چھا گیا ہے. دل کی تو خبر ہی نہیں ہے, غیروں سے کیا شکوا. 50 سال کے نمازیوں کو بھی اپنے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اصل مقصود, اصل نشانہ, اصل ہدف, پوری شریعت کا اصل ٹارگٹ صرف اور صرف اور صرف میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا دل ہے. ایمان کا نشانہ کیا ہے؟ ایمان کا مقصود کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس کو اللہ پر یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں. تو ایمان کا نشانہ بھی کیا ہوا؟ دل. نماز, ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, خوب جی لگا کر نماز پڑھا کرو تاکہ تم کو میری یاد نصیب ہو جائے. یاد کی جگہ کون سی ہے؟ دل. کبھی آپ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میری زبان تم کو بہت یاد کر رہی ہے, کہہ کے دیکھیے ایک مرتبہ, انشاءاللہ حقہ پانی بند ہو جائے گا. جس دن آپ یہ کہیں گے نا کہ بہت یاد آ رہی ہو, میرا دماغ میری زبان تم کو بہت یاد کر رہی, وہ فوراً جواب دے گی آج پتہ نہیں کون اللہ والے کے پاس بیٹھ کے آئے ہو, زندگی میں پہلی بار سچ بولا ہے. میں تو پہلے سے کہتی تھی کہ تمہارے دل کو مجھ سے کچھ بھی محبت نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے, آج پہلی بار سچ بولے ہو. دل میں تو کوئی اور بسا ہوا ہے. یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا, کہاں سے ہوتا ہے؟ دل. آپ اپنے دوستوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ میرا دل تمہیں بہت یاد کر رہا ہے, دل میں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. کبھی نہیں کہتے کہ میرا دماغ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے. اگر یہ آپ نے کہا تو علاج اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اقم الصلاۃ لذکری, جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ میری یاد پیدا ہو جائے. یاد کی جگہ ہے دل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا نشانہ بھی کیا ہے؟ دل. زکات, بظاہر زکات تو غریبوں کی خدمت کے لیے دی جاتی ہے, لیکن یہ زکات کا فائدہ ہے, زکات کا مقصود نہیں ہے. زکات کا مقصد قرآن میں بیان کیا گیا, خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے رسول, آپ ان سے زکات کا مال وصول کیجیے تاکہ اس زکات کے مال کی ادائیگی کے برکت سے ان کا دل پاک ہو جائے. تو زکات کا نشانہ کیا ہوا؟ دل. ابھی رمضان کے روزے ہم نے اور آپ نے رکھے ہیں. روزوں کے بارے میں فرمایا گیا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح کے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے, اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ کی جگہ کیا ہے؟ دل. پوری شریعت کے ہر حکم کا ایک ہی نشانہ ہے, ایک ہی مقصود ہے کہ ہم انسان کا دل پاک تھا, کوئی دھبا لگ بھی جائے تو فوراً مٹ جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات. حج, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حج میں آیات حج کے درمیان ارشاد فرمایا, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مکے جانا, مدینے جانا, کعبے کو دیکھنا, طواف کرنا کچھ مقصود نہیں ہے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ دلوں کے اندر تقوی پیدا. ہر حکم کا نشانہ دل. حج یہ ہے کہ جہاں پردے کا حکم دیا گیا وہاں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطہر لقلوبکم وقلوبہن. جب تم ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, اس طور پر عمل کرنے سے تمہارے دل بھی زیادہ پاک رہیں گے اور ان کے عورتوں کے دل بھی زیادہ پاک رہیں گے. پتہ چلا پردے کے حکم کا نشانہ بھی کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں دونوں کے دل. اگر ایک ایک حکم کے بارے میں آپ اپنے علماء سے پوچھیں اور غور کریں تو آپ صرف اسی نتیجے پر پہنچیں. حج یہ ہے کہ ہم اور آپ وضو کرتے ہیں, غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو غسل کرتے ہیں, طہارت حاصل کرتے ہیں. شریعت کی گہرائیوں کو سمجھنے والے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس وضو اور غسل سے جو ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے طہارت اس کا نام نہیں ہے, بلکہ وضو اور غسل کے نتیجے میں اندر کی کیفیت میں جو ایک تازگی, ایک بشاشت آتی ہے, اصل میں طہارت اس کا نام ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الباری اللہ اقبال نے صاف لکھا ہے کہ انسان کا جب وضو نہیں ہوتا اور وہ نجاست حکمی کی حالت میں ہوتا ہے تو اندر کے طبیعت کے اندر تھوڑی سی ایک کثافت, ایک الجھن سی اس کو محسوس ہوتی ہے, اور اگر اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کو الجھن محسوس ہوتی ہے. جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے تب تک اندر سے اس کو بشاشت محسوس نہیں ہوتی. طہارت نام ہے اصل میں اندر کی اس کیفیت کا, اور یہ ظاہری پانی کا استعمال یا تیمم میں مٹی کا استعمال یہ صرف اس کا ظاہری وسیلہ ہے. تو ہر عمل کے اندر نشانہ کیا ہے؟ دل. اب جو انسان اپنے دل کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے, اقبال نے کہا تھا کہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے, دل یا شکم. جو انسان اپنے دل کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے, میرا دل بہت قیمتی ہے, میرا دل بہت خوبصورت ہے, میرا دل بہت نازک ہے, اس کو مجھے بچا کے رکھنا ہے, اس میں کوئی دھبا نہ لگے, حسد کا, تکبر کا, شہوت کا, غصے کا, گناہوں کا کوئی دھبا میرے دل پر نہ لگنے پائے, اور اگر لگ جائے تو میں فوراً اس کو جلدی سے توبہ کے ذریعے اور کسی نیکی کے ذریعے دھو ڈالوں تاکہ میرا دل ہر وقت کرو تازہ اور پاک صاف رہے. پتہ نہیں کب میری موت آ جائے تو جب جاؤں تو اللہ کے سامنے ایک صاف ستھرا دل لے کر جاؤں. جو انسان اپنے دل کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے وہ شریعت کو کبھی مشکل نہیں سمجھتا, کبھی مشکل نہیں سمجھتا. اور جو جتنا زیادہ دل کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فرائض بھی ادا کرتا ہے, واجبات بھی ادا کرتا ہے, سنتوں کو بھی ادا کرتا ہے, نفلیں بھی پڑھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, ہر ممکن طریقے پر اپنے دل کو ہر دم ایک نئی غذا, ایک نئی خوراک اور پاکی کا ایک نیا انتظام وہ پہنچاتا رہتا ہے اپنے دل کو, اور گویا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل کو جھانک کر دیکھ لیتا ہے کہ اب میرے دل کا کیا حال. کل سلوک و تصوف کی حقیقت, جیسا کہ اب تک یہ عزیز طالبان تھوڑا بہت سمجھا ہے, صرف اتنی ہے کہ انسان کو اپنے دل کی نگرانی کا طریقہ حاصل ہو, صرف اپنے دل کو دیکھنے کا کہ عادت پڑ جائے, ورنہ سارے جہاں سے جائے گا اپنے جہاں سے بے خبر. ہمارا عام حال یہ ہے کہ سب ہم دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اپنے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے. ہماری اپنے دل کو جھانک کر دیکھنے کی عادت پڑ جائے, بس انسان نیکی کے بلکہ ولایت کے راستے پر پڑ گیا. آج کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے, ایک ماحول, ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں ماحول میں عام طور پر لوگوں کے اندر اپنے دل کی فکر غالب رہتی ہے. ایک عام رواج ہوتا ہے, ہر شخص اپنے دل کی ذرا نگرانی کرتا رہتا ہے, اپنے دل کو سنبھال کر رکھتا ہے, اور جب انسان اپنے دل کی نگرانی کرنے لگتا ہے تو گناہوں سے بچنے لگتا ہے, کیونکہ دل کو خراب کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے گناہوں کے. غربت دل کو خراب نہیں کرتی, بیماری بھی دل کو خراب نہیں کرتی, دولت بھی دل کو خراب نہیں کرتی, حکومت اور اقتدار کی کرسی بھی دل کو خراب نہیں کرتی, کروڑوں کا مالک ہونا بھی دل کو خراب نہیں کرتا. دل کو تو دل کی طرف سے غافل ہونا خراب کرتا ہے. ورنہ جس کو اپنے دل کی نگرانی کا مشق ہو گئی اور وہ ہر کچھ دیر کے بعد چپ چاپ باتیں کرتا ہوا, بیان کرتا ہوا, مدرسے میں پڑھاتا ہوا, مسجد میں امامت کے مسلے پر جاتا ہوا, اگر وہ اپنے دل کو دیکھتا رہے گا تو پل پل چپ چاپ اپنے دل کو خاموشی سے صاف کرتا رہے گا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر لمحے وہ ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارس کا سفر طے کرتا ہوگا. دیکھنے میں ایک عام طالب نظر آئے گا, دیکھنے میں ایک مزدور نظر آئے گا, دیکھنے میں ایک گھریلو عورت نظر آئے گی, دیکھنے میں ایک عام نوجوان نظر آئے گا, لیکن اس نے اپنے دل کی نگرانی کا طریقہ سیکھ لیا, اپنے دل کا جائزہ لیتا رہتا ہے وہ. اور دل کا جائزہ جو انسان لے گا وہ, ویسے کہ میں بار بار دوہرا رہا ہوں, وہ بار بار اللہ سے معافی مانگتا رہے گا, اور جب بار بار وہ دل کا جائزہ لے گا تو ان گناہوں کو بار بار دوہرانے سے دھیرے دھیرے بچ جائے گا. یہ جو ہم لوگوں سے عام طور پر غفلت ہو رہی ہے, گناہ نہیں چھوٹ رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو جھانک کر دیکھنے کی عادت چھوڑ. میرے والد مالد رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ جن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا, امیر المؤمنین فی الحدیث علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان جیسے دوسرے حضرات اساتذہ ائمہ علم و ذکر, ان کا حال یہ تھا کہ جب پڑھانے کے لیے نکلتے تھے تو عام طور پر معمول تھا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اور تصحیح نیت کر کے نکلتے تھے. کسی دن مشغولیت کی وجہ سے ایک دم سے اٹھ کر درسگاہ کا وقت قریب آ گیا اور چل دیے, اور راستے میں خیال آیا کہ ارے میں نے تو ٹھیک سے نیت نہیں کی, ٹھیک سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا. تو ہم طلبہ دیکھتے تھے کہ وہیں مورچری کے درخت کے نیچے اللہ معلوم ہے چشمیری کھڑے ہوئے ایک سیکنڈ کھڑے ہوئے رک گئے اور مراقبے میں چلے گئے متوجہ ہوئے اللہ کی طرف اے اللہ معاف فرما دے. آج میں غفلت کے ساتھ حدیث پڑھانے چلایا اے اللہ مجھے اس غفلت سے نکال دے اور مجھے حضور کے قلب کی طرف توجہ ہے باطنی کی کیفیت کے ساتھ درس دینے کی توفیق عطا. اب آپ سوچیں جو اساتذہ اس استحضار کے ساتھ حدیث پڑھاتے تھے ان کے شاگردوں پر نسبت منتقل نہیں ہوتی. ہمارے حضرت اپنے شیخ کا واقعہ سناتے ہیں حضرت مرشد عالم رضی اللہ عنہ کا کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے وضو کر رہے تھے, اہلیہ مکرمہ ان کی وضو میں مدد کر رہی تھیں, پانی ڈال رہی تھیں, ذرا سا کچھ پانی غلط سا پڑ گیا, ذرا غصے کی نگاہ سے دیکھ لیا اور تھوڑا سا کچھ سخت جملہ یا لفظ بول دیا. اس کے بعد وضو کر کے امامت کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے. راستے میں خیال آیا کہ میں ایک گناہ کر کے یعنی اللہ کی بندی کا اپنی بیوی کا دل دکھا کر آیا ہوں, گویا اپنے دل کو گندا کر کے آیا ہوں. طہارت کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, طہارت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ضروری ہے. اگر میں گناہ کر کے آیا ہوں تو میرے دل پر دھبا لگا ہے, اب میں کس منہ سے جا کر امامت کے مصلے پر کھڑا. تو اس بچے کو روانہ کر دیا مسجد اور یہ کہلا دیا کہ ذرا انتظار کر لیں نمازی, میں ابھی آیا. اور واپس پلٹے فوراً گھر اور اپنی بیوی سے جا کر معافی مانگی کہ میں نے ابھی ایک جملہ تم کو سب کہہ دیا تھا, پہلے معاف کر دو اور کہہ دو کہ میں نے معاف کیا تاکہ میں جا کر نماز میں کھڑا ہو سکوں. اگر دل کو دیکھنے کی عادت نہ ہوتی تو ہزاروں مرتبہ ہم لوگ ایسی حرکت کر چکے, اس سے زیادہ بری حرکت کر چکے, مگر ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ احساس کیسے پیدا ہوا؟ صرف ایک عادت سے, اور وہ ہے دل کی نگرانی, دل کو جھانک کر دیکھنا, بار بار دل کو دیکھنا. صحابہ کرام یہ جو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے, اور ایک مجلس میں آپ ہر کچھ دیر کے بعد خاموش ہوتے اور پھر بڑے درد کے ساتھ استغفار کرتے, فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل غم واتوب الیہ. ایک ایک مجلس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گنتے تھے, شمار کرتے تھے, ستر ستر مرتبہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف توجہ ہو کر معافی مانگتے تھے. کس بات کی معافی مانگتے تھے؟ کیا آپ نے اس مجلس میں کوئی غیبت کی ہوتی تھی مانگ اللہ؟ کوئی جھوٹ بولا ہوتا تھا؟ کسی کا دل دکھایا ہوتا تھا؟ بات یہ نہیں تھی. بات یہ ہوتی تھی کہ آپ پر عجیب احتیاط تھی جن کی تشریح کرنا بھی ہم امتیوں کے بس کی بات ہے. آپ اپنے دل کا جو حال ہر وقت دیکھنا چاہتے تھے, آپ محسوس کرتے تھے کہ میرے دل کا حال وہ نہیں ہے, فوراً متوجہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ عجیب کشمکش. آپ کا منصب نبوت و رسالت کا تھا, آپ کو اللہ کی طرف سے جو علم ملتا تھا وہ مخلوق تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی. اب جب آپ لوگوں کے سامنے ہدایت و ارشاد کی بات فرماتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ جتنی دیر میں لوگوں سے بات کرتا رہا اتنی دیر 100% یکسوئی کے ساتھ میں اپنے محبوب رب کی طرف متوجہ نہیں رہ سکا, میری توجہ تھوڑی بچ گئی کچھ خالق کی طرف اور کچھ مخلوق کی طرف. میرے اللہ اس غلطی کو معاف فرما. سبحان اللہ, وہ دین کی دعوت دے کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ جب آپ طہارت حاصل کر کے آتے تھے تو تو خدمت کے لیے جو صحابہ ساتھ میں ہوتے تھے وہ سنتے تھے ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہوا, اور وہ لفظ تھا غفرانک, غفرانک, اے اللہ مجھے معاف کرنا, اے اللہ مجھے معاف کرنا. کس چیز کی معافی مانگتے تھے اللہ کے رسول؟ طہارت حاصل کر کے آئے ہیں, طہارت تو آدھا ایمان ہے, اللہ کا ایک حکم پورا کر کے آئے ہیں, یہ معافی مانگنے کی کون سی وجہ ہے, کیا موقع ہے معافی مانگنے کا؟ وہ علماء جن کو قلب نبوت کے بارے میں کچھ اندازہ کرنے کا حق ہے, انہوں نے بیان کیا کہ قصہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معافی اس بات کی مانگتے تھے کہ اللہ جتنی دیر میں اس تنگے کے عمل میں مصروف رہا میں نے کوشش تو بہت کی کہ اتنی دیر میرا دل آپ کی یاد کرنے سے ذرا رک جائے, مگر اے اللہ میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے, آپ کی یاد کا ایسا عادی ہو چکا کہ باوجود کوشش کے میرا دل آپ کی یاد سے نہیں رکا, میرے مولا وہ جگہ آپ کی یاد کرنے کی نہیں تھی, مجھ سے بےدبی ہو گئی, مجھے معاف کرنا. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی یاد کر کے معافی مانگتے تھے, اور ہم زندگی بھر غافل رہ کر معافی نہیں مانگتے. دل کی جو دل کا جو مسئلہ ہے لوگوں, اس زمانے میں پسے پشت چلا گیا. واقعی اس کی وہ اہمیت دنیاوی حلقوں کا تو ذکر ہی کیا, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ دینی حلقوں میں بھی دل کی اہمیت بہت کم ہو گئی. یہ غلط تو نہیں ہے بات, دل کی اہمیت بہت گھٹ گئی, اور دل کی اہمیت جو گھٹی اور دل جو ہمارے بگڑے تو اس کی وجہ سے ہمارے اعمال اور اخلاق بری طرح بگڑتے جا رہے ہیں. یقین مانے جس انسان کا دل اچھا ہوگا اس انسان کے اخلاق اچھے ہیں. اچھے صاف ٹھنڈے محفوظ دل والا ظلم نہیں کر سکتا, اس کے اندر رحم ہوگا, اس کے اندر انصاف ہوگا, وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا, وہ دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے بے چین رہے گا. جس انسان کا دل اچھا ہوگا وہ بہت اچھا شوہر بنے گا, بہت اچھا باپ ہوگا, بہت اچھا بھائی ہوگا, بہت اچھا بیٹا ہوگا, بہت اچھا پڑوسی ہوگا, بہت اچھا دکاندار ہوگا, بہت اچھا حاکم ہوگا, بہت اچھا محکوم ہوگا. ہر حال میں وہ انسان خوش اور مطمئن رہے گا اور لوگوں کو اس سے راحت پہنچے گی. یہاں تک کہ بیماریوں اور پریشانیوں کے عالم میں بھی اس کے بدن کو تکلیف ہوگی, مگر دل ان تکلیفوں کے درمیان مطمئن رہے. بہت بڑی دولت ہے, اے اللہ عطا فرما, بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت. ایک بزرگ کا واقعہ مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ایک بڑے چاہنے والے شاگرد رشید اور خلیفہ, ان کو خبر ملی کہ ان کے شیخ بیمار ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں. وہ بیچارے لمبا سفر کر کے ان بزرگ کی عیادت اور خدمت کی نیت سے آئے تو دیکھ کر کانپ گئے کہ پورے بدن میں زخم پڑ چکے اور ہر زخم میں کیڑے پڑ چکے, سر سے پیر تک زخم اور ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے, بے ہوش پڑے, مکھیاں بن بنا رہی ہیں, عجیب عبرتناک حال, بیان کرنا مشکل. لیکن جب قریب کھڑے ہو کر دیکھا ان کے شاگرد نے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہو. تو جلدی سے انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو سنا کہ ان کے شیخ اس تکلیف کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جلدی سے اس اللہ کے بندے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو صحت اور شفا دے، اے اللہ اپنے اس بندے کو صحت اور شفا دے دے، اور اگر صحت اور شفا مقدر نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہوش میں لے آ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میرے اللہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آ جائے. پتہ نہیں کس دل سے دعا مانگی تھی کہ فوراً اس اللہ کے بندے نے آنکھ کھول دی. یہ جھک گئے اور پوچھا کہ حضرت سلام کیا، پہچان لیا انہوں نے. پوچھا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، حضرت اتنا بتا دیجیے جلدی سے کہ اس تکلیف کے عالم میں آپ الحمدللہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے شکر کا کون سا موقع ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ تم دور سے آئے ہو اور شاید اسی لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے ہوش دیا ہو، اس لیے تم کو بتاتا ہوں، ورنہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز تھا. میں اللہ کا شکر یہ سوچ کر ادا کر رہا ہوں کہ میرے جسم کو تو اللہ نے بیمار ڈال دیا، مگر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرا دل تندرست ہے. اگر وہ الٹا کر دیتا اور میرے جسم کو بہت تندرستی دیتا مگر میرے دل کو بیمار ڈال دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ جب دل تندرست ہوتا ہے تو اتنی بیماری کے عالم میں بھی قلب کے اطمینان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہو. یہ دنیا تو ہے ہی جگہ غموں کی جگہ ہے، بیماریوں کی جگہ ہے، الجھنوں کی جگہ ہے، صدموں کی جگہ ہے. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم اس میں زیادہ جی لگا لیتے ہیں اور خوشیوں ہی کی امیدیں رکھتے ہیں، غموں کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم بہت اونچی اونچی امیدیں باندھ لیتے ہیں اور اسی لیے جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس کے ماتھے پر سر پر ایک پٹی بنی ہوئی. حضرت رابعہ بکریا گزر رہی تھیں، انہوں نے دیکھا اس نوجوان کو کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے جا رہا ہے. اشارے سے بلایا کہ ادھر آؤ، سر پر پٹی کیوں باندھے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اما سر میں بہت درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھے. کہنے لگی کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے کہا 25 سال. 25 سال کی عمر میں یہ پہلی بار ہوا ہے، یہ اس سے پہلے بھی بار بار ہو چکا ہے. کہنے لگا نہیں اماں، یہ اتنا درد تو یہ پہلی بار ہوا ہے، مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہنے لگی، ارے بے عقل، 25 سال تک تو آرام سے پھرتا رہا، اس کے اعلان کے لیے شکر کی کوئی پتی تو تم نے اپنے سر پر نہیں باندھی. ایک مرتبہ 25 سال کے بعد سر میں درد بھیج دیا تیرے مالک نے، تو اس کو بدنام کرنے اور اس کی شکایت کرنے والی پٹی باندھے ہوئے پھر رہا ہوں. یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی اہمیت کو سمجھا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنی غلطی تسلیم کریں، توبہ کریں اور اپنے دل کی اہمیت کو تسلیم کر کے اپنے دل کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں لگ جائیں؟ اس وقت اس پوری امت میں اس آواز کے لگنے کا وقت آ گیا کہ ایک ایک ایمان والا اپنے دل کی اہمیت کو سمجھے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مختلف محنتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے اعمال والا ایک بڑا طبقہ پورے عالم میں کھڑا کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ عمل والا طبقہ نہ کھڑا ہوتا تو مسجد میں اتنا مجمع نہ ہوتا. اب اعمال والے اس خوش نصیب مجمع ہی سے یہ کہنا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ذرا قدم اور بڑھاؤ, اپنے ظاہری اعمال سے آگے بڑھ کر اپنے دل کو ذرا اور خوبصورت بناؤ, اپنے دل کو سنوارو, اپنے دل کو سجاؤ, اپنے دل کی فکر کرو, اور پھر دیکھو زندگی میں کیسا ذائقہ آتا ہے, کیسی لذت آتی ہے جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے, ایک بوجھ اس کے سر سے اتر جاتا ہے, ہلکا پن اس کی طبیعت میں آ جاتا ہے, ایک بشاشت, ایک اطمینان, ایک حلاوت, ایک مٹھاس اس کے اندر آ جاتی ہے, اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, اس کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے, سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, یہاں تک کہ گھر والے حیران ہوتے ہیں یہ کیا کر دیا, یہ کیا ہو گیا, ایسے تو نہیں تھے, بڑے غصے میں آتے تھے جب یہ گھر میں آتے تھے تو سب بچے ڈر جایا کرتے تھے کہ اب ابا آ رہے ہیں, کوئی الماری کے پیچھے چھپ گیا, کوئی پلنگ کے نیچے گھس گیا, ابا نہ ہوئے کوئی تھانہ دار ہو گئے, اور بیوی بیچاری کانپتی تھی کہ اللہ خیر کرے آج تو سالن میں نمک تیز ہو گیا, آج تو تین طلاق کی فائرنگ ہونی ہے, تھری نوٹ تھری ایک رائفل کا نام ہے, اور اس کے بعد غصے میں آ کر تین طلاق تو دے دیتے ہیں, اس کے بعد جب دو دن تک نہ چائے ملتی ہے, نہ کھانا ملتا ہے, نہ بچے اسکول جاتے ہیں, اور چہرے پر سارے تین بچے ہیں, تب ڈھونڈتے ہیں مفتی صاحب کو. مفتی صاحب وہ تو اصل میں غصہ بہت آ گیا تھا, کمبخت جج نے کیس میں میرے خلاف فیصلہ کر دیا, اور غصے میں جلا گنا گیا تھا, موڈ خراب تھا, اور وہ میکے چلی گئی تھی, آئی نہیں, میں نے فون پر طلاق دے ماری, طلاق طلاق طلاق. اب مولانا صاحب مفتی صاحب کوئی ترکیب نکالیے, میرا گھر برباد ہو گیا, دیکھیے میں تو آپ کے مدد سے کوئی چندہ بھی دیتا ہوں, اور بقرعید میں قربانی کی ساری خاطر آپ کے یہاں پہنچے گی, آپ کسی طرح گنجائش نکال دیجیے, یعنی میری بیوی مجھ کو واپس کر لیجیے اور اس کے بدلے آپ جہنم میں چلے جائیں. کیوں اتنی غصے میں آ جاتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ اس کا دل خراب ہے, دل میں گرمی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا خوب لکھا ہے, شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں گرمی ہے, جس دل پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اس میں گرمی ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے نور سے بنے ہیں, نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے, جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے ملائکہ کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے, اور اس کا اثر سے اس کے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے, اور اس وجہ سے اس کے اخلاق اچھے ہوتے. ایک سائنٹیفک نظام ہے, ایک بہت ہی لاجیکل بڑا مرتب سسٹم ہے, الٹا سیدھا نہیں ہے, الٹف نہیں ہے. دل کو ٹھیک کرو, ساری زندگی کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں, اس لیے کہ ہر چیز دل سے جڑی ہوئی ہے. رنج بھی دل میں ہوتا ہے, غم بھی دل میں ہوتا ہے, خوشی بھی دل میں ہوتی ہے. کسی سے آپ کہتے ہیں کہ آج میرا گھٹنا بہت خوش ہے, عجیب بات ہے, سارے احساسات اور کیفیات کا تعلق کہاں پہ؟ دل سے. دل میں بہت غم ہے, دل میں بہت خوشی ہے, دل میں بہت امید ہے, دل بہت مایوس ہے, دل بجھا بجھا ہے. یہ ساری باتیں بلا وجہ کے محاورے نہیں ہیں, زبانوں میں جو الفاظ بنتے ہیں, جو محاورے بنتے ہیں, وہ تہذیب و تمدن کے تجربوں کے نتیجے میں بنتے ہیں. جب انسان ان تجربات اور مشاہدات کو کوئی تعبیر دیتا ہے تو وہ تعبیر باہر سے نہیں دی جاتی, وہ اندر سے آتی. چنانچہ تمام تر کیفیات اور اپنے احساسات کا, وہ خوشیوں والے ہوں یا غم والے ہوں, ان سب کا تعلق دل سے. اور موجودہ جو فیشن والی تہذیب دنیا میں چل رہی ہے, ہمارا آپ کا امتحان یہ ہے جو ان انگریزوں کے پاس بیچاروں کے پاس شاید دل ہے ہی نہیں. باقی انگریزی شاعری کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیے, لگتا ہے کہ اردو کا مرثیا. بڑے بڑے شعرا ایک زمانے میں انگریزی کا بڑا بہت محنت کی میں نے, وڈورڈ, شیکسپیئر, ٹینیسن, بڑے بڑے شاعر جو گزرے, جو بھی دلو ان کی شاعری کو پڑھتا تھا میں. اور میں لکھنؤ کے رہنے والا میر اور انیس کی زمین کا, غالب کی شاعری, اقبال کی شاعری, میر تقی میر کی شاعری, ذوق کی شاعری, سودا کی شاعری, انشاء اللہ خان نشا کی شاعری, بچپن سے اسی میں پلا. اور جب پھنکا انگریزی میں لا حول ولا قوت الا باللہ, لگتا تھا جیسے مکھلی آنے لگی ہے, قے آنے لگی. انگریزی کی شاعری میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, انگریزی زبان زکات کی مستحق. اردو عربی گجراتی والوں کو انگریزوں کو زکات نکالنی چاہیے, بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ زبان اور جذبات کا, جذبات کے اظہار کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے حساس دل کا, ان بیچاروں کے پاس دل ہے. کیا, کیوں اور کیسے, بس یہ ہے ان کے پاس. کیوں اور کیسے, ان کا باپ سے ادب کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, وہ سب سے پوچھتے ہیں. آپ ان کے بچے سے کہیے کہ اپنے باپ سے ادب کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, بس کیوں اور کیسے, یہ ان کو آتا ہے. لیکن جہاں تک لطیف جذبات کا سوال ہے, یہ تو مشرقی قوموں کے پاس ہے. اور اسی لیے اللہ نے ایک بھی نبی مغرب میں نہیں بھیجا, ایک نبی اور رسول مغرب کی قوموں میں نہیں آیا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, بڑے بڑے علماء نے قوموں کی تاریخ پر تحقیق کر کے یہ لکھا کہ مغرب کے اندر ایک بھی نبی نہیں آیا. یہاں تک کہ اگر نبی آیا ہوتا مغرب کے اندر تو مغرب والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام تو خود فلسطین میں پیدا ہوئے, مشرق میں پیدا ہوئے, ان کو نبی بھی امپورٹ کرنا پڑا. باپ پیدا ہی نہیں ہوتی یہ مخلوق. حدیث میں آتا ہے یاجوج اور ماجوج کی قوموں کے درمیان نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی صدیق ہوگا, اور یاجوج اور ماجوج کی قومیں کون سی قومیں ہیں, اب تو علماء کو جان جانا چاہیے کہ وہ انگریزوں اور مغرب والوں کے سوا اور کوئی نہیں. علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس زمانے میں وہ تحقیق کر کے بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ حدیث حضرت زینب بنت جاح کی, جس کی روایت کے مطابق حضرت زینب بنت جاح کی روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے, اچانک آپ اٹھے اور بہت عجیب و غریب لال اور سرخ چہرے کے ساتھ آپ اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے نکلے باہر, اور آپ کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا, ویل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من غزم یأجوج مأجوج قید هذه. فرمایا عربوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بہت قریب آ گئی, یأجوج اور مأجوج جس بم کے پیچھے بم دیے گئے تھے اس دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو گیا. اس حدیث کی تشریح میں علامہ مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محقق عالم نے لکھا ہے, لا يبعد ان يكونوا اهل روسيا وبريطانيا, بعید نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روس اور برطانیہ کی قوموں کا نام ہو. لندن کی جو میونسپلٹی ہے, جو گرفٹ ہال ہے, جو بھی کوئی ٹورسٹ جاتا ہے لندن, وہاں کے گائیڈ اس کو گیٹس بلڈنگ میں لے کر جاتے ہیں. اس کے صدر دروازے پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو مورتیاں لگی ہوئی ہیں. ایک مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ گاڈ, اور دوسری مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے ماں گاڈ اور میگاڈ. گاڈ اور میگاڈ, یاجوج اور واجوج کو انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ اور میگاڈ. وہ مورتی مورتیاں ہیں, وہ ان کی پوجا کرتے ہیں, وہ ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں. اور آج پوری دنیا میں یاجوج اور ماجوج کے پھیل جانے اور غلبے کا وہ دور آ گیا جس کے بعد اب دجال کا نکلنا بہت قریب, اور پھر اس کے بعد حالات کا وہ پلٹا کھانا جس کی اندر قبول صرف وہ لوگ ہوں گے جو کامل درجے کے تقوی والے ہوں. یہ عام زمانہ نہیں ہے, یہ عام زمانہ بالکل نہیں ہے, یہ ایک مخصوص زمانہ ہے. اور اس زمانے کو سمجھے درے نہ تو اندر انشراح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ صحیح سمت میں محنتوں کا رخ بنتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ علوم تو اللہ تعالیٰ نے کھولے ان علماء پر ہیں جو علماء علم کے ساتھ ذکر کے جانے ہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مغرب والوں کے پاس دل کی دنیا نہیں ہے. اور آج کی دنیا مغرب کے پیچھے چل رہی ہے. اللہ کی پناہ. انگریزوں نے اپنی پینٹ پہ تین پیبند لگا لیے, ہمارے نوجوانوں نے بھی لگا لیے. انگریزوں نے اپنی پینٹ کے پیچھے لکھوایا آئی لو یو, ہمارے نوجوانوں نے بھی لکھوا لیا. ماشاءاللہ کیا بڑھیا جگہ کا انتخاب کیا. واہ واہ. ان کے بال بڑھ گئے, ان کے یہاں کی نائیوں کی قینچیاں ذرا دھار کم ہو گئی تھی, ان کے بال بڑھ گئے تو ہمارے نوجوانوں نے بھی بال بڑھائے. قابل رحم قوم ہے بیچارے. ایمان کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اللہ کسی کو وہاں لے جائے تو خون کے آنسو آدمی روتا ہے. لوگ پتہ نہیں کس لچائی ہی نگاہ سے ان ملکوں کو دیکھتے ہیں. اگر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں صبح کے وقت میں نکلیں یا شام کے وقت میں نکلیں تو آپ کو سڑک کے ٹریفک سگنلز کے پاس, ڈیوائڈر کے پاس, دائیں بائیں موڑ کے پاس آپ کو بیسوں کی تعداد میں بوڑھے مرد اور عورتیں کھڑے ملیں گے. ایک اجنبی جانے والا ہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید بیچارے فقیر ہیں, کچھ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں. لیکن ایسا نہیں, وہ ماں باپ ہیں جن کو ان کی جوان اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے. پورے یورپ میں صرف 9% بوڑھے ماں باپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, ورنہ جہاں 55-60 سال کا ہوا ہے ماں باپ, اولاد فون کرتی ہے اولڈ سینٹر والوں کو اور وہ یہ کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے ان کو ذرا لے جائیے, بہت پریشان کر رہے ہیں. وہاں سے گاڑی آتی ہے اور جیسے کتے کو اور بھینس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس طرح اس بوڑھے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, اور وہ بوڑھا اپنی اولاد کے ہاتھ پر جوڑتا ہے مجھے گھر سے مت نکالو, میں تمہارے گھر میں چمن کو ٹھیک کر دوں گا, تمہارے کتے کو ٹہرا دیا کروں گا, نہلا دیا کروں گا, مجھے گھر سے مت نکالو, مجھے کمرے میں مت رکھنا, مجھے نوکروں کے کوارٹر میں رکھ دو لیکن گھر سے مت نکالو. باپ اور ماں ہاتھ پر جوڑ کے روتے رہتے ہیں اور وہ لڑکا اس کمپنی والوں سے کہتا ہے جلدی کرو جلدی لے جاؤ یہاں سے. دکھ ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کی امت کے نوجوانوں کو انگریزوں کی نقل کرتا ہوا دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بادشاہ کا شہزادہ کسی بھنگی کی نقل کرے یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے, مگر محمد رسول اللہ کا امتی ان انگریزوں کی نقل کرے اور حضور کی سنت چھوڑے, یہ بات بہت دکھ کی ہے. اس وجہ سے وہ لوگ ایسے بے رحم بن گئے کہ عقل ان کے پاس کم ہے, عقل تو ان کے پاس شاید سب سے زیادہ ہے مگر دل نہیں ہے, دل بالکل ہے ہی نہیں. اور جن قوموں کے پاس دل نہیں ہوتا, روحانیت نہیں ہوتی, اللہ نے وہاں نبی بھی نہیں بھیجا اور حدیث میں یہ ہے کہ کوئی صدیق بھی وہاں نہیں پیدا ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی صدیقیت کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیقیت کے مقام کا خاص تعلق قلب کی کیفیت سے ہے, اور دل بچانے کے بعد ہے. سب سے پہلے تو ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو مشرق میں پیدا کیا, ایمان والا بنایا, ایمان والے گھروں میں پیدا کیا, اور کلمہ نماز والے گھروں میں پیدا کیا, اور اللہ نے کلمہ نماز کی محنت سے بھی جوڑ دیا, مدرسے سے بھی رابطہ قائم کر دیا, اپنی راستے میں جماعتوں میں نکلنے کی توفیق بھی ادا فرمائی. بہرحال کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں کچھ اعمال کی خیرات مل گئی میرے اللہ کے رکھ. اب ذرا سا ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ ان اعمال کا کنیکشن ہمارے دل سے جڑ جائے, کیونکہ اعمال کا تعلق اور کنیکشن اگر دل سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ان اعمال کے اندر روشنی کم ہوگی, وہ مستقل نہیں ہو پائیں گے, وقتی طور پر ہوں گے پھر کم ہوں گے, جوش آئے گا پھر ہوں گے پھر کم ہو جائیں گے. دوسرے ان اعمال کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوگی, وہ لطف نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو صرف قانونی رشتہ اور ایک محبت کا رشتہ, دل کا رشتہ. قانونی رشتے میں مزہ نہیں ہوتا, آدمی نام نفقت برداشت کر لیتا ہے, خرچہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن محبت کچھ اور ہی چیز ہے. ہمارے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول سے آپ خود بتا دو, قانونی رشتہ رہ گیا ہے یا محبت والا رشتہ ہے؟ ہاں کرتے بھی نہیں بنتی اور نہ کرتے بھی نہیں بنتی. یقین مانو میں اپنا حال بتا رہا ہوں, محبت کے رشتے کو ڈھونڈ رہا ہوں, صرف قانونی رشتے میں لذت نہیں. ہمارا رشتہ بس قانونی ہے, مارے باندھے ہم نماز پڑھتے ہیں, شوق کی نماز تو پڑھنے کو ترسے ہوئے ہیں, شوق کی نماز کچھ اور ہوتی ہے, محبت کی نماز کچھ اور ہوتی ہے, محبت کا سجدہ کچھ اور ہوتا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے صرف قانونی رشتہ رکھے اور محبت نہ کرے تو کیا بیوی مطمئن ہو؟ ایک اولاد اپنے ماں باپ سے صرف قانونی رشتہ رکھے اور محبت نہ کرے, محبت اس کو دوستوں سے ہو, اور ماں باپ صرف قانونی رشتہ رکھے, ماں باپ کے دل سے کوئی پوچھے کہ ان کے دل پر کیا گزرے, بوڑھے ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا مشغول بیٹا 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جائے. یہ بوڑھے ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ جب ان کی جوان اولاد مسکراتی ہوئی ان کو سلام کرتی ہے, 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے, ان کے پیر دبانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتی ہے, تو ماں باپ کے کلیجے میں کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے اور کتنا خون بڑھتا ہے. اسلام پابندیوں کو لے کر نہیں آیا, دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے آیا ہے, دل کو پرسکون بنانے کے لیے آیا ہے, دل کو مطمئن رکھنے کے لیے آیا ہے. جو انسان اس بات کو سمجھتا ہے, میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا, وہ انسان اللہ رب العزت کا دل و جان سے شکر گزار بنتا ہے کہ اللہ اگر آپ نے اتنی اچھی اچھی ہدایات نہ دی ہوتی, ہم کو خبر ہی نہ ہوتی, ہم گندی چیزیں دیکھتے رہتے دل خراب ہوتا رہتا, بولتے رہتے دل خراب ہوتا رہتا, سنتے رہتے دل بگڑتا رہتا, اور ہم سوار ہوا بدبودار کالا دل لے کر آپ کے پاس آ جاتے, اور پھر کیا ہوتا؟ جس کا دل خراب ہوگا کہتے ہوئے میرا ڈر لگ رہا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے. قرآن میں بالکل نہیں دیکھیں. دل سب سے زیادہ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے ٹھیک. ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے. اللہ کے ذکر میں جو تاثیر ہے, اللہ کی یاد میں جو تاثیر ہے, دل کو ٹھیک کرنے کے بعد ہے, وہ کسی عمل میں نہیں. ہر عمل کی حقیقت, ہر عمل کی روح ذکر ہے. جو عمل یاد کے بغیر غفلت کی کیفیت کے ساتھ ہے, دیکھنے میں شاید اتنا بڑا لگے, اندر سے کھوکھلا ہے. اسی لیے سمجھدار لوگ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کثرت سے جاتے ہیں اور ان سے اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. کسی عمل کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار کثرت کی تاکید نہیں کی گئی. بہت زیادہ روزے رکھو یہ نہیں کہا گیا, بہت زیادہ ذکر کرو نہیں, بہت زیادہ نمازیں پڑھو یہ بھی نہیں کہا گیا. حکم کے لہجے میں کثرت کا حکم صرف ذکر کے لیے کیا گیا, اور ایسا کیا گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کا حکم دیا وہاں کثیر کا لفظ ضرور استعمال. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اے میرے ایمان والو, اللہ نے کتنی بھروسے اور امید کے ساتھ پکارا ہے. میں اور بندوں کو نہیں پکار رہا ہوں, میں تو تم کو پکار رہا ہوں اس لیے کہ تم سے مانگنے کی امید رکھتا ہوں. تم سے ایک رشتہ ہے مجھے, تم سے میرا ایک رشتہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب قرآن میں سنا کرو پڑھا کرو یا ایھا الذین آمنوا, تو ایک سیکنڈ رک کر اس کی لذت لیا کرو, اس کی لذت لیا کرو, کیونکہ اللہ نے ہمیں پکارا. ہر آدمی سوچے کہ مجھے پکارا گیا. فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا بہت ذکر کرو. کتنا ذکر کرتے ہیں ہم سب اللہ کا؟ کتنا یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ ہمیں تو کوئی اور ہی ہر وقت یاد رہتا ہے. مجنو کا قصہ سنائیں. بہت سے مجنو یہاں بیٹھے ہوں گے, ان کو اپنی اپنی لیلا یاد آ جائے. مجنو کا نام مجنو کیوں پڑا؟ مجنو بیچارے کا نام, اصلی نام مجنو نہیں تھا, اس کا نام تھا قید, اور بڑا اہم آدمی تھا, ایک معزز شخصیت تھی. وہ تو لیلا کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری سے وقت کے حاکم نے یہ کہا کہ فنا عہدے پر مجھے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، کسی کا تقرر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مناسب نام آپ بتائیں۔ وہ جانتا تھا کہ بظاہر تو حکمراں میں ہوں لیکن دلوں پر حکومت تو حضرت حسن کی ہے، لاکھوں لوگوں سے ان کا رابطہ ہے، یہ کسی اچھے آدمی کا نام بتا دیں گے، مجھے صحیح آدمی مل جائے گا۔ حضرت حسن نے کہا کہ اچھا تھوڑا وقت دے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ تھوڑے دن کے بعد حضرت حسن کی قید سے ملاقات تھی۔ حضرت حسن نے یہ سوچ کر کہ قید بھی بڑا اہم آدمی ہے، میں ذرا اس بارے میں اس کی بھی رائے لوں، کوئی نام شاید اس کے ذہن میں آئے۔ تو انہوں نے قید سے پوچھا کہ فلاں عہدے کے لیے ایک نام کی تلاش ہے، کوئی نام مناسب ذرا بتانا۔ کہنے لگا وہ میری لیلہ بہت مناسب رہے۔ تب حضرت حسن بولے بل انت مجنون، ارے پاگل ہوا، میں ایک آدمی کا نام پوچھ رہا ہوں فلاں عہدے کے لیے اور کہہ رہا ہے میری لیلہ مناسب رہے گی؟ اب انہیں کیا پتا تھا کہ اس بیچ میں یہ دل دے بیٹھا ہے لیلہ، اب اس کو ہر وقت لیلہ یاد آ رہی، پوچھ رہے کچھ جواب دے رہا ہے میری لیلہ مناسب یاد رہے، اس لیے کہ دل میں جس کی یاد رہتی ہے ہر وقت وہی یاد آتا ہے۔ جو ہمارا حال ہے جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اور اپنی اپنی لیلہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ دل کی کیفیت کی نشانی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد نماز میں نصیب نہیں ہوتی، اور صحابہ شادی کی پہلی رات میں اپنے دلہن سے ملاقات کے وقت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ فرق ہے ہمارے ان کے دلوں کی کیفیت۔ اور جب دل اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یاد رکھو دوستو، میں بہت سہائی سے کہتا ہوں، دو چیزوں کے بغیر دل کا حال ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایک کثرت ذکر کے بغیر اور ایک طول صحبت کے بغیر۔ اللہ کے یاد میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کے پاس جب کوئی انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اور ایک مدت گزارتا ہے تو اس کے دل کو اس طرح کی یاد نصیب ہونا شروع ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، انسان ایک غافل آدمی دوسرے غافل آدمی کے پاس بیٹھے گا تو ایک دوسرے کی غفلت بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ اور ایک غافل آدمی ایک ذاکر آدمی کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کی یاد کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، تقوی والے اور اطاعت کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کی غفلت کم ہوگی، اس کی یاد بڑھے گی۔ یہ بالکل فطری بات ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم غفلت والے ہیں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے دل ویران ہیں، ہمارے دل آباد نہیں ہیں، ہمارے دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ اور شاداب نہیں ہیں۔ اسی کا اثر ہمارے اخلاق پر پڑ رہا ہے، معاملات پر پڑ رہا ہے، معاشرت پر پڑ رہا ہے، عبادات پر پڑ رہا ہے، سوچنے بولنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے پر پڑ رہا ہے۔ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، اور خالی اعتراض کر کے آمین کہہ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، فوراً ترکیب پوچھنی چاہیے میرے دل کا یہ حال کیسے بدلے گا۔ بتانے والا بتا رہا ہے آپ کو کہ یاد والے کو تلاش کریں، اس کے پاس بار بار جائیں، بار بار بیٹھیں، اور اس سے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور پھر اس طریقے پر اللہ کی یاد صبح و شام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، ہر دم اللہ کی یاد کا ایک طریقہ جس دن آنے لگتا ہے زندگی ایک نئی لذت سے آشنا ہو، ایک نئی لذت سے آشنا، ہر وقت اللہ کی یاد۔ آدمی حیران ہو جائے، واقعی جس آدمی کو یہ لذت ملتی ہے وہ پہلے یہ باتیں سنتا تھا اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر وقت کیسے اللہ کی یاد نصیب ہو۔ بھائی ہم کچھ کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور اس وقت کیسے اللہ کی یاد نصیب ہوگی. مگر جب ایسے کسی طالب کو اللہ کسی اللہ والے کی توجہات کی برکت کے, اس کی صحبت کی برکت کے اللہ تعالیٰ اس یاد کا تھوڑا سا ذائقہ نصیب کر دیتے ہیں, تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بالکل آسان ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں, میں اپنا حال نہیں بتا رہا ہوں, دھوکے نہ بتانا, اللہ والوں کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ان کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ہر دم اللہ کی یاد کیے بغیر دنیا میں جی کہتے رہے. صرف یہ نہیں آتا ان کی کہ دنیا کیسے زندہ ہے, زندگی ایک سزا کے طور پر لوگ کاٹ رہے ہیں, زندگی کا دکھ صرف وہ اٹھا رہے ہیں جو ہر دم اللہ کو یاد کرتے ہیں. باقی ہم جیسے لوگ, عام لوگ, یہ تو ایک سزا کے طور پر کاٹ وقت گزار رہے ہیں, موت کا شعوری یا غیر شعوری طور پر انتظار کر رہے ہیں, زندگی کا مزہ ان کو بالکل نہیں آ رہا. وہ بچپن میں تھے تو پہلے سوچتے تھے کہ ذرا بڑے ہو جائیں تب بتائیں گے, یہ بڑے لوگ جو حکومت چلا رہے ہیں ان کو سب کو ٹھیک کر دیں گے. ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے تو بہت مزہ آئے گا, اور بڑے ہوئے تو ہم امتحان دو اور بچہ کرو, تیاری کرو, محنت سے پڑھو, مدد سے جاؤ, اسکول جاؤ اور ہوم ورک کرو, گھر کا کام کرو, ایک مصیبت میں پھنس گئے. پھر سوچنے لگے اچھا شادی ہو جائے گی تب مزہ آئے گا, ابھی تو ذرا بہت ابا اما کی بات ماننی پڑ رہی ہے, بس تھوڑے دن کی مصیبت ہے پھر مزہ آئے گا. اب شادی ہوئی, اب منہ کی اما بیمار ہے اور اب منا بیمار ہے, اب گڑیا بیمار ہے, اب ڈاکٹر کیا لے کے چلو, اب حکیم کیا لے کے چلو, اب دست آ رہی ہے, اب ناک بہ رہی ہے. تب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ بس یہ غلطی تو کر لی, انشاء اللہ آئندہ کبھی نہیں کرے, ایک غلطی معاف کر دے میرے. پھر سوچتا ہے کہ اچھا یہ بچے جو ہیں, یہ بچے ذرا بڑے ہو جائیں تب دولت کمائیں گے اور میں چھانک سے حقہ پیوں گا, اور پھر اس کے بعد وہ بچہ بس کو بڑا کتنی مشکل سے ہوتا ہے, اور پھر وہ ناک میں کیلی کرتا ہے کہ دماغ درست ہو جاتا ہے, کسی پر ٹائم نہیں ہوتا. اور پھر آدمی سوچتا ہے اچھا آپ مر جائیں گے تب چین آئے گا, اور اگر مر کر عذاب میں مبتلا ہوا, اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. دل کے سکون کا راستہ اللہ سے محبت بھرا تعلق ہے. دل کے سکون کا راستہ, دل کے بنانے اور سنوارنے اور سجانے کا راستہ اللہ کو خوب یاد کرنا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہیں نوجوانی کی عمر سے اللہ سے تعلق ہے, کتنے پیارے ہیں, کتنے خوش نصیب. میرے استاد, بہت بڑے محسن استاد, مدینہ منورہ کے چیف جسٹس رئیس القضاۃ شیخ عطیہ محمد سالم, بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے. موقع امام مالک اس حادث کو ان سے تین مرتبہ مسجد نبوی میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ایک حدیث کی تشریح کر رہے تھے وہ, جس حدیث میں عرش الٰہی کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان کا بیان تھا. قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, اور ان سات قسموں میں ایک قسم آئی شاب نشأ فی عبادت اللہ, کہ ایک ایسا نوجوان جو شروع سے اللہ کی بندگی میں پلا رہا, شروع سے بندہ بن گیا, دھبا نہیں لگا اس کے دامن پر, گناہوں کا کوئی دھبا نہیں لگا. صومالیہ کا ایک طالب علم تھا, بہت نیک سارے, بہت سارے نوجوان. اس نے شیخ سے پوچھا بڑے عجیب انداز سے کہ شیخ, اگر شروع میں کچھ غفلت ہو گئی ہو اور کسی سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں, بعد میں توبہ نصیب ہو گئی ہو, تو کیا وہ بھی شاب النشأ فی عبادت اللہ کی فہرست میں آ جائے گا؟ شیخ عطیہ سالم خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ عزیزم، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ شخص بھی شاب النشأ فی عبادت اللہ والے زمرے میں شمار ہو جائے، مگر پیارے ایک بات کا خیال رکھنا، دھلا ہوا کپڑا اور نیا کپڑا ایک قیمت دونوں کی نہیں لگتی۔ اللہ، تو ہم جیسے اپنے کپڑوں کو دھلوانے اور اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی سے اپنے دل کو ذرا بنانے اور سجانے کا خیال رکھ لیں، تب تو وہ چمک اٹھیں گے انسان، ذرا سا ارادے اور ہمت اور فیصلے کی بات، بندہ اس بات تھام لے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے دل پر دھبے نہیں لگنے دینے، اپنے دل کو بچانا ہے۔ جب ایک مرتبہ انسان ایک بات طے کر لیتا ہے تو پھر وہ خود بھاگا بھاگا پھرتا ہے، پھر پوچھتا ہے، سفر کرتے جاتا ہے، کس کے پاس جاؤں، کس کو گواہ بنا کر توبہ کروں، کس کو اپنے حال دل کا رازدار بناؤں۔ اللہ، یہ آج جب پہلے پہل اپنے حضرت کے ہاتھوں پر میں نے توبہ کی، پہلا دن تھا، جمعے کے دن عصر بعد کا وقت تھا، وہ شام گزری، وہ رات گزری، تہجد کا وقت، حضرت نے اس عاجز کو بلایا تنہائی۔ اللہ، عام مجلس کے سامنے تو شاید یہ کہنے کی بات ہی نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت یاد آ گئی۔ اللہ، سنتے تو تھے مشائخ کی توجہ، بہت پڑھا تھا، بہت پڑھا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے تذکرے میں کہ توجہ دینا کیا ہوتا تھا اور اس کے نتیجے میں کیا سالک کے قلب پر گزرتی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو حضرت نے مراقبہ میں بٹھا دیا اور اس کے بعد حضرت نے کیا کیا کہ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے قلب و جگر پر اس وقت کیا کیفیت ہوئی، بالکل نہیں بتا۔ بس اتنا مجھے یاد ہے کہ جب مجھے تھوڑا ہوش کا آیا تو حضرت جھوم جھوم کر ایک شعر پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ میری آنکھ تھوڑی سی کھلی اور میں نے حضرت کو باقاعدہ جھومتے ہوئے دیکھا اور حضرت نے وہ شعر گنگنایا، حال دل جس کو سنا کے کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس کو سنا کے کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ اللہ، واقعی ہم بت کے بندے بن گئے، ہم بت کے بندے بن گئے ہیں، ہمارے دل کے اندر ہزاروں لاکھوں بت ہیں، ہزاروں بت ہم نے سجا رکھے ہیں اور دراصل ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یا جانا وہ دو وہ یا جانا چاہیے، مگر ہمارا دل کہتا ہے اے اللہ آپ کو سب سے آخر میں معبود ہیں، فی الحال تو ہمارا معبود جوانی ہے، پیسہ ہے، شہوت ہے، شرمدار ہے، پیٹ ہے، دولت ہے، بلڈنگ ہے، حسن ہے، جمال ہے، سواری ہے، کار ہے، زیور ہے، بندے اور چوڑیاں ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا ہے ہمارے معبود، آپ کہاں، آپ کو تو بڑھاپے میں یاد کریں۔ عبادت اٹھا بیٹھک کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دینے، عربی زبان میں عبادت کے لفظ ہی اپنے آپ کو مٹا دینے، وہ سڑک جس پر بہت ضرورت چلے ہوں، اور وہ سڑک جو بالکل ہموار ہو گئی ہو اور جس پر چلنے والے کسی پیدل راہگیر کو یا کسی سواری کو ذرا کبھی جھٹکا نہ لگتا ہو, جس میں پورن کار چڑھاؤ باقی نہ رہ گیا ہو, اس سڑک کو عربی میں کہتے ہیں طریق المعبد. عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے احکام اور ان کی پاک اور حکیم شریعت کے سامنے اس طرح مٹا دے کہ شریعت کی گاڑی اس کے اوپر چلی جائے اور ذرا کبھی جھٹکا رہے. یہ ہے مقام جس کو مقام عبادت کہتے ہیں, مقام عبدیت کہتے ہیں. مقام عبدیت سب سے اونچا مقام ہے, اسی لیے رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لقب جو اللہ نے دیا وہ نہ خلیل اللہ تھا, نہ کریم اللہ تھا, بلکہ عبد اللہ تھا. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. عبد میرا بندہ, میرا بندہ. بندہ بننا کھیل نہیں ہے, بندہ بننا کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعوری طور پر بندہ بننے کی کوشش کی توفیق عطا. ایک خوشخبری سنیں دعا سے پہلے. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہو, اور شاید آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے, واللہ عالم بالصواب, کہ اس زمانے میں ہمارے جیسے عام آدمی کا اس مقام تک پہنچنا کہاں ممکن ہے. یہ خوشخبری سنا, اللہ کا بہت بہترین اعلان, اور وہ یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچ جانا اے میرے بندے تمہارے ذمے نہیں ہے, پہنچ جانے کی تمنا اور کوشش کر گزرنا صرف یہ تمہارے ذمے. تم کوشش کرو اور ابھی پہلے ہی قدم پر ہو اور پرسوں آگے نہ بڑھ سکو, لیکن کوشش میں کوئی کمی میں نہ دیکھوں. تم کوشش دن رات کرتے رہے, سردی میں بھی کرتے رہے, گرمی میں بھی کرتے رہے, خوشی میں بھی کرتے رہے, غم میں بھی کرتے رہے, اور کوشش کرتے کرتے بیچ میں تمہارے انتقال کا وقت آ گیا, تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو گیا, میں نے تم کو اپنے پاس بلا لیا, اور ابھی تو منزل بہت دور تھی. تب میں تمہاری پوری کمی کو اپنے فضل سے دور کر دوں گا, پورا کر دوں گا, اور تم کو اولیاء کاملین کے ساتھ کھڑا کر دوں گا. سبحان اللہ, کتنا عجیب اعلان ہے. کوئی مدرسہ یہ اعلان کرتا ہے کہ تم پہلے درجے میں خوب محنت کرو, اگر درمیان میں چلے گئے تو ہم تم کو عالم صادر کی سند دے دیں گے. کوئی نہیں کہتا. ہر ادارہ, ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی, ہر مدرسہ سب لگاتا ہے آخری امتحان دینا پڑے گا, اس سے پہلے تم کو سند نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درمیان میں اگر تم کو میں نے موت دے دی اور کثر رہ گئی تمہاری ولایت کے مقام تک پہنچنے میں, تو میں اتنا کریم ہوں کہ میں حکم دوں گا فرشتوں کو, اس کو یہ جو بیچارہ کھڑا ہے نا, اس کو بھی کاملین کے ساتھ کھڑا کرو. فرشتے جب لے جانے لگیں گے تو وہ آدمی ذرا ہچکچائے گا اور کہے گا مجھے وہاں کہاں لے جانا, میں وہ تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں, میں وہاں کہاں مجھے لے جا رہے ہو. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے بھائی ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں تو حکم ہوا ہے, اب باقی بات اللہ سے پوچھو, ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں تو یہاں پر تم کو لا کے کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا. تب اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے بندے کیوں کی جا رہا ہے. بندہ کہے گا کہ اللہ میں کہاں کہاں, یہ اچھے اچھے لوگ, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, یہاں مجھے کیسے لا کے کھڑا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہاں تک پہنچنے کی تمنا تھی تیرے دل میں, تو اس کو ان لوگوں سے محبت تھی, اور تو ان لوگوں تک جیسا بننا چاہتا تھا اور کوشش بھی کر رہا تھا. اب درمیان میں موت میں نے تجھ کو دے دی, تو اپنے فیصلے کی سزا تجھ کو دے دوں, میرے جیسے قریب رکھتے تجھے یہ امید کہتے, میں اپنے فیصلے کی سزا تجھ کو نہیں دوں گا, اگر میں نے تیرے وقت میں برکت اور مہلت دی ہوتی تو یہاں تک تو پہنچ جاتا, ایسا میرے علم غیب گواہی دیتا ہے, اس لیے تو یہی کھڑا ہوگا اور ان کے ساتھ ہی بے حساب و کتاب ان کی واری جنت میں جائے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا, بہت دولت کمائی, بہت مالدار, لیکن جلد ہی کم عمر میں اس کا انتقال ہوا. اس کا ایک بیٹا تھا اور کم عمری میں اس بیٹے کو دولت مل گئی. عام طور پر بغیر محنت کے جب زیادہ دولت اچانک مل جاتی ہے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. چنانچہ اس نے بھی پیسے کو بہت فضول جگہ پر لٹانا شروع کر دیا, شراب, شباب اور کباب, بس ان کی چیزوں میں مست رہتا. اس کی بیوہ ماں اسے بہت سمجھاتی, وہ بہت لیٹ ہو رہی تھی. حضرت حسن بصری کے بیانوں میں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتی تھی, بہت کپڑے والی عورت تھی, اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی, اس کے لیے بہت روتی تھی, حضرت حسن بصری سے بھی بار بار دعا کرواتی تھی. کبھی کبھی ان کی مجلس میں لانے کی کوشش کرتی تھی اور حضرت حسن بصری سے اس نوجوان کو نصیحت کرواتی تھی, مگر ایک نشہ تھا جو اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, مستی اور مستی اور صرف مستی. اور جب ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہوا تو بہت جلدی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوا. تھوڑے دن کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی موت کے قریب پہنچ گئے. یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا کہ علامتیں ظاہر ہو گئیں کہ اب بہت قریب ہے اس کی موت, تو ماں نے پھر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سمجھایا. لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا, پھر سمجھایا اور حالت بگڑی, پھر سمجھایا. بیٹے سے کہا, دیکھے ایک مرتبہ تو توبہ کر لے, ایک بار تو توبہ کر لے, رب تیرا بہت مہربان ہے, ایک بار تو توبہ کر لے, میں بہت اللہ سے دعا مانگوں گی تیرے لیے, ایک بار توبہ کر لے. جب بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا تو اس نوجوان کو ہوش آیا. اس نے کہا, اماں مجھ بد نصیب کو تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا, میں کیا کروں, توبہ کیسے کروں, ایک کام کر, ذرا میری خاطر ایک مرتبہ پھر سید حسن بصری کے پاس چلی جائیے اور ان سے کہیے کہ نافرمان غلام اب توبہ کرنا چاہتا ہے, آنے کے حال میں نہیں رہا, موت قریب ہے, وہ تشریف لے آئے اور مجھے توبہ کرا. وہ ماں پہنچی بڑی خوش خوش دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کے پاس اور ان کو شناخت کیا, درخواست پیش کی. بیٹا توبہ کرنے کے لیے راضی ہو گیا, مگر کہتا ہے مجھے توبہ کرنا نہیں آتا, میں اتنا پرانا مجرم ہوں, میں خود توبہ کروں گا, پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں. جا کر حسن بصری کو بلا لائے, یہ مجھ سے اس نے کہہ کے بھیجا ہے, میرے آقا ایک مرتبہ چلے کے لیے آپ توبہ کرا دیجیے, بڑا احسان ہوں. اللہ کو کچھ ہمیں اور آپ کو سکھانا مقصود تھا. حضرت حسن بصری نے عذر پیش کر دیا کہ بھائی میں اس وقت تو نہیں جا سکتا, یہ میرے درس حدیث کا وقت ہے. وہ بیچاری زیادہ دیر وہاں انتظار تو نہیں کر سکتی تھی, واپس آئی کہ پتہ نہیں میرے پیچھے بیٹا مر نہ چکا ہو, دیکھا تو آخری سانسیں تھیں. کیا ہوا اماں, نہیں آئے وہ؟ اماں نے کہا, بیٹا تم بڑا بد نصیب ہے, ساری زندگی میں کوشش کرتی رہی تو نہیں مانا, آخر وقت میں تو راضی بھی ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا. بیٹا اب میں بیوہ عورت میں اکیلی کیا کروں, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, تو نے تو اپنے پیروں کو کڑاہی مار لی, بیٹا آخر میں کہنے لگا ماں تو گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی, تو گواہ رہنا کہ میں اللہ سے بہت شرمندگی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں. بس اب ماں مرتے مرتے میری دو وصیتیں غور سے سن لینا, جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں ایک پھندا ڈالنا اپنے دوپٹے سے اور مجھ کو اس شہر کی گلیوں میں ذرا گھسیٹنا, کتے کی طرح میری لاش کو گھسیٹنا تاکہ دنیا کو پتہ تو لگے کہ جو جوان عیاشیوں کے عالم میں مرتے ہیں مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو کتے کی طرح گھسیٹا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ تو کم سے کم اس طرح کی زندگی نہ گزاریں جیسی زندگی گزار کر میں دنیا سے جا رہا ہوں. اور اپنا دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا, اس لیے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میں جس قبر میں عذاب مجھے ہوگا شاید اس کی وجہ سے آس پاس کے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے گی. ماں میں تو اب چلا, گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ کے توبہ کرتا ہوں. اب ان دونوں باتوں پر عمل کرنا. انتقال ہو گیا, ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بیٹے کے چادر اڑا دی اور اس کے بعد اب سوچنے لگی اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں, اب جا کر لوگوں کو اطلاع کروں, لوگ کفن دفن میں میری مدد کر دیں, میں تو بیوہ ہوں, گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے. اب خیال ہوا اب تو حسن بصری کے پاس چلا جاؤں, اب چلی جاؤں اور اب ایک مرتبہ پھر خوشامد کر لوں. توبہ تو کچھ نے کر لی تھی, نماز جنازہ ہی پڑھا دیجئے, نماز جنازہ ہی پڑھا دیجئے. حضرت حسن بصری کے پاس جب پھر پہنچی اور نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی تو وہ جلال کی کیفیت میں تھے, کہنے لگے جس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز نہیں پڑھا سکتا, چلی جاؤ کسی اور سے پڑھوا لینا. روتی ہوئی وہ عورت واپس آ گئی. اب اس کے بعد کفن دفن کروانے لگی. تھوڑی دیر کے بعد جب جنازہ تیار ہوا تو دروازے سے ایک دستک سنائی پڑی. گئی جا کر دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ حسن بصری دروازے پر کھڑے. حضرت آپ آ گئے. میری اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ آ گئے. ارے کہنے لگے جلدی کرو, جب میں تم کو واپس کیا اور ہمارے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا وہ میرے آرام کا وقت تھا, ذرا دیر کے لیے میں قیلولے کے لیے لیٹا, مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور مجھ سے اللہ نے کہا تم میرے کیسے ولی ہو کہ میرے ایک ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, ابھی جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اللہ اللہ اکبر کبیرہ, اتنا کریم ہے وہ رب کہ زندگی بھر کے گنہگار آخری وقت میں توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا اور اس نے ایک ولی کامل کو اور سید الاولیاء کو ڈانٹ کر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا. ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے رب کریم سے توبہ نہیں کرتے, ہم اپنی موت کو بہت دور سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کب ہماری موت ہو جائے اور ہمارا کیا حشر ہو. اے اللہ اسی لمحے اسی مسجد میں ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو ویسی ہی توبہ عطا فرما جیسی اس نوجوان کو ملی تھی اور ہماری توبہ کو اسی طرح قبول فرما جس طرح اس کی توبہ قبول ہوئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کی کیفیت کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ ان توبہ کے کلمات کو دہرائیے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھے گا یہ عاجز. کلمہ طیبہ جب توبہ کی نیت سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. آئیے ہم سب ان کلمات توبہ کو پڑھیں. اے اللہ سچے دل سے ان کلمات کو پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے اور قبول فرمائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. اے اللہ، آج معاف کروا دیجیے، آج معاف کروا دیجیے، معاف کروا دیجیے، اے کریم معاف کروا دیجیے، اے رحیم معاف کروا دیجیے. اے اللہ، آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. اے اللہ، ہم گناہ کرتے رہے مگر آپ گناہ چھپاتے رہے. اے اللہ، آپ نعمتیں برساتے رہے اور ہم ادھر سے گناہ کرتے رہے اور آپ نے نعمتوں کے بھیجنے کا سلسلہ نہیں روکا. اے اللہ، بڑے پیارے ہیں، بڑے شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت محبت کے لائق ہیں. اے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم آپ کو پہچانے نہیں، ہم نے آپ سے دوستی نہیں کی. اے اللہ، آج ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کو راضی کرنے آئے ہیں. اے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ، جب تک ناراض نہ ہوتے، اے اللہ، تب تک ناراض نہ ہوتے، ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے میرے اللہ. اے اللہ، راضی ہو جائیے، مان جائیے میرے اللہ، راضی ہو جائیے، مان جائیے میرے اللہ. اے اللہ، مان جائیے، اے اللہ، اے اللہ، مان جائیے، اے اللہ، مان جائیے. اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں. اے اللہ، ہمیں آپ سے جنگ چھیڑ لگی تھی. اے اللہ، ہم پاگل ہو گئے تھے. اے اللہ، ہم پاگل ہو گئے تھے، ہم نشے میں آ گئے تھے. اے اللہ، جس نے آپ سے جنگ چھیڑی، اے اللہ، کون سا آسمان اس کو سایہ دے گا اور کون سی زمین اس کو اپنے اوپر پھیلے آئی جائے گی. اے اللہ، بڑے بڑے آئے اور ایک تھپڑ کی ساتھ میں لا سکے. اے میرے اللہ، اے اللہ، آپ کی شان کبریائی کا واسطہ، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آج معاف کر مانی، آج معاف کر مانی، آج معاف کر مانی، آج معاف کر مانیجیے، آج معاف کر مانیجیے، آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو دھو دیجیے میرے اللہ. اے اللہ، دیکھ لیجیے ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں. اے اللہ، گندے ہو گئے ہیں، سبکو آ رہی ہے میرے اللہ. اے اللہ، ان دلوں میں شک ہے، ان دلوں میں گندے گندے خیالات ہیں، گندی گندی تمنائیں ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اگر ہم کو آپ نے اس دل کی سزا میں جہنم میں پھینکا اور بیڑیوں میں ہم کو جکڑ کر جہنم میں جلتا ہوا ہماری ماں نے ہمیں دیکھ لیا، تو اے اللہ، ہماری ماں کے دل پر کیا گزرے گی، ہمارے باپ کے دل پر کیا گزرے گی، ہمارے استادوں کے دل
دل پر کیا گزرے گی؟ کہ ہماری ماں یہ کہے گی کہ بیٹا میں نے تو اس کو عالم بنایا تھا، میں تو سمپل مدینے میں تیرے لیے دعا کر کے آئی ہوں، کیا کر کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، اللہ ہم کیسے منہ چھپائیں گے؟ اللہ مسجد ہمارے حلقے کے امیر ہمیں دیکھیں گے، مسجد کے امام ہمیں دیکھیں گے، اللہ ہمارے دوست احباب دیکھیں گے، اللہ بچا لیجیے اس رسوائی سے، بچا لیجیے اللہ، ذرا نظر تو ڈالیے اس مسئلے پر، کوئی تو ہوگا تو آپ کو پسند ہوگا، اللہ کوئی تو ہوگا تو آپ کو پسند ہوگا، اس کے امین آپ کو پسند ہوگی، اللہ اس میں علماء بھی تو ہیں، دین کے خدمت گزار بھی تو ہیں، تو میں داڑھی والے بوڑھے بھی تو ہیں، اللہ سنا ہے آپ نے کہا ہے کہ کوئی بوڑھا جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس چلتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کہ اللہ اس میں بیماریاں لے کر آنے والے بھی تو ہیں، اللہ اس میں وہ نوجوان بھی تو ہیں جو بڑی مشکل سے اس ماحول کی گندگی سے اپنے کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں لگی ہیں، کہ اللہ کیا کریں، کدھر جائیں، کہ اللہ کیا کریں، کدھر جائیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو بے پردہ عورت، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، سامنے دیکھتے ہیں تو برہنا عورت، اخبار پڑھتے ہیں تو گندی تصویر، کہ اللہ کیا کریں، اپنے قلب و نگاہ کو کیسے بچائیں، کہ اللہ جب آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے تب آپ ہی بتائیے، میرے اللہ آپ ہی بتائیے، آپ ہی حفاظت فرمائیے، آپ ہی حفاظت فرمائیے، کہ میرے اللہ اتنے رات کے اندھیرے میں اتنی بڑی تعداد میں کسی دروازے پر بھگاری جائیں اور روزے سے بھیک مانگے، کون ہوگا جو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اے اللہ کیا آج آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس کر دیں گے؟ اے اللہ ایسا نہ کیجیے، میرے اللہ نہ کیجیے، اے اللہ بادشاہ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اور کوئی فقیر جب بادشاہ کے دروازے پر آتا ہے تو کوئی بادشاہ اس سے یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیر سے پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو؟ اللہ ہم جب آپ کے دربار میں پہنچیں تو یہ مت پوچھئے گا کیا لے کر آئے ہو، بس یہ پوچھ لیجیے گا کیا لینے آئے ہو، اللہ ہم کہہ دیں گے جنت دینے آئے ہیں، مغفرت دینے آئے ہیں، اللہ قیامت میں ایسی جگہ کھڑا کر دیجیے جہاں آپ کے محبوب کا دیدار ہو، آپ کے محبوب کے ہاتھ کے جامع کوثر پینا رہتی ہو، اللہ سنا ہے بہت سے حضور کے امتی جب حضور کو دیکھ کر جامع کوثر پینے کے لیے ادھر بڑھیں گے تو فرشتے بھگائیں گے، ہاں کیا چاہتے دنیا سے تنگ آ گئے ہم، اس گناہ کی زندگی سے عاجز آ گئے ہم، اے اللہ نفس و شیطان سے تھک گئے، میرے اللہ اب نفس و شیطان سے ہم کو چھٹکارا دلا دیجیے، گناہوں سے شیشہ کھلا دیجیے، گناہوں سے شیشہ کھلا دیجیے، گناہوں سے شیشہ کھلا دیجیے، اے اللہ اے اللہ روزی کی تنگی سے بچا لیجیے، اللہ روزی کی تنگی سے بچا لیجیے، بابرکت روزی ادا فرما لیجیے، اللہ ہمارے جتنے علماء ہیں، اے اللہ جن کے گھر میں مہینے کے آخر میں خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا اور وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی بیویاں بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک سے علاج بھی نہیں کر پاتے اور لوگ تانا دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ مولویوں کے ساتھ یہ کیسے نہیں کرتے، کیا کھلائے گا یہ ملا ہماری بیٹی کو؟ اے اللہ ہم دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہیں، کیا مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوں گے؟ دونوں جہانوں کی ناکامی سے بچائیں گے، دونوں جہانوں کی جلت سے بچائیں گے، اے اللہ ہم یہاں مار کھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم آپ سے کہلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں مار کھائیں کہ تم ہمارے نہیں تھے, اب جہاں بھی پٹو وہاں بھی پٹ کر آئے ہو. اے اللہ دونوں جہاں کی بربادی سے بچائیے, اے اللہ دونوں جہاں کی بربادی سے بچائیے. اے اللہ اس علاقے پر جو قیامت ٹوٹی اور اس علاقے پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس پورے علاقے کے اندر جو عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور جو کشتیاں بلند ہوئی اور جو عورتیں کرائی اور یتیم بچے جلتے اور آج تک جیل کے قیدیوں کے گھروں کی عورتیں روتے روتے ہنسی ہوتی جا رہی ہیں, اے اللہ اب رحم فرما دیجیے, اب مدد دیری کیجیے, اب مدد دیری کیجیے, اب مدد دیری کیجیے, اب مدد دیری کیجیے, اب مدد اتار دیجیے, اب مدد اتار دیجیے, اب مدد اتار دیجیے, اب مدد اتار دیجیے, اب مدد اتار دیجیے. اے اللہ اب ہم اپنے تو پاس چاپ کر لیں گے, آج آپ سے وعدہ کر رہے ہیں, اے اللہ ہم نیک بنیں گے, اے اللہ ہم سچ بولیں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی جنا نہیں کریں گے, کبھی بے گرمی کے کام نہیں کریں گے. اللہ ہمارے سب بچوں اور بچیوں کے اچھے اچھے رشتے کرا دیجیے, نیک جوڑے دے 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 دیجیے. اے اللہ, اے اللہ اس شہر کو قبول کرنا, اس بستی کو قبول کرنا, اس مسجد کو قبول کرنا, ایک ایک ایمان والے مرد اور عورت کو قبول کرنا, ہر گھر پر برکتیں نازل کرنا, اس مدرسے کو قبول کرنا, علماء کو قبول کرنا, مشائخ کو قبول کرنا. اے اللہ نسبتوں کے حامل, اے اللہ آپ کے بندے یہاں جمع ہیں, اے اللہ بڑے بڑے مشائخ کی نسبتیں دیے ہوئے آپ کے یہ بندے بڑی آزمی اور اقتدار کے ساتھ اس چھوٹے سے حقیر سے طالب علم کی بات سننے کے لیے جمع ہیں. اے اللہ اس کے رتبے اور بڑھا, اس کی عزتیں اور بڑھا, اس کی شان اور بڑھا, ہمارے اور ان کے درمیان محبت کے رشتوں کو بڑھا, محبت کے رشتوں کو بڑھا. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو نہیں مان سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے. ایک گزارش اے اللہ اور ہے, ایک التجا ہے, ایک درخواست ہے, ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر ایک مرتبہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, تاجرین و تاجریات پر, صالحین و صالحات پر, تمام اولیاء اللہ پر, اور انہیں کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماؤ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم